وبركاته. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد بقية الله في الأراضي مهدي المنتظر أرباهنا وأرباه العالمين لتراب مقدمه الفداء. ولعنة الله على آدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم إلى قيام يوم. وقال الله تعالى وهو أصدق القائلين: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
فرمائیں گے خداوند تبارک و تعالیٰ اللہ کا وقت اور ہمیں اور تمام مومن مومنات کی ان اسلام کی خدمت کا موقع سلوات ہے. جو موضوع منتخب کیا ہے اس کا تعلق گھریلو زندگی سے اور معاشرے سے ہے، لیکن کیونکہ ابھی 3 دن پہلے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ وسلم شہادت کے ایام گزرے، لہذا پہلے مرحلے میں مختصر سی گفتگو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ فضائل کے متعلق اور اس کے بعد اصل موضوع میں داخل. تاریخ اسلام کا سیاہ ترین باب یا تاریخ اسلام کا سیاہ ترین ہفتہ وہ ہفتہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے بعد، یہی وہ ہفتہ ہے کہ جس میں اسلام کو اس کے محور سے ہٹایا گیا، یہی وہ ہفتہ ہے کہ جس میں مولا کائنات جناب سیدہ اور تمام اہل بیت علیہ السلام خصوصاً ائمہ علیہ السلام باقی تمام اہل بیت سے متعلق ذوات مقدسہ اور آج تک اہل بیت کے چاہنے والوں پہ جو بھی ظلم ہو رہا ہے وہ اسی ایک ہفتے کا نہیں. پہلے بھی بارہا مجالس میں محافل میں اس چیز کا ذکر کیا کہ ایران میں، عراق میں، لبنان میں، شام میں، افغانستان، آذربائیجان، خصوصاً حجاز میں، بحرین میں اور تمام بلاد شیعہ نشین میں اس چیز کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی شہادت کی مجالس کو زیادہ سے زیادہ بہتر طریقے سے منائیں. ہمارے ہاں 13 ربیع الاول اور 3 جماعتستانی چند مجالس ہو کے سلسلہ ختم ہو جا رہا ہے. وہ کہ ابھی چند سالوں سے یہ سلسلہ بڑھا ہے اور اس کو بڑھنا چاہیے تاکہ خود ہم، ہماری اولادیں اور وہ لوگ جو اہل بیت علیہ السلام کے مصائب سے اور فضائل سے دور ہیں وہ بھی آشنا ہوں کہ بالآخر اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا. ایران، عراق میں اور جن ممالک کا نام لیا، یہاں پر رسم ہے کہ 13 جماعت الاول سے لے کے 3 جماعت الثانی یعنی 20 دن بالکل محرم کی طرح ایام فاطمیہ منائی. جناب فاطمہ سلام علیہ کی شہادت کی تاریخیں بیان ہوئی شیعہ اور سنیوں میں وہ مختلف ہیں. حتیٰ اہل سنت نے لکھا کہ رسول اللہ کے 6 مہینے کے بعد آپ دنیا سے رخصت ہوئے، لیکن جو روایتیں ہمارے ہیں ان میں سے سب سے زیادہ اہم جو 2 تاریخیں وہ ہیں 13 جماعت الاول اور 13 جماعت الاول سے زیادہ جو اہمیت کی قابل ہے اور جو معتبر تاریخ ہے وہ ہے 3 جماعت اسلامی، کیونکہ ہمارے روایتیں ہیں کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا رسول اللہ کے 75 دن کے بعد یا 95 دن کے بعد دنیا سے رخصت ہوئی. 75 دن کے حساب سے بنتا ہے 13 ربیع الثانی، اور 95 دن کے حساب سے بنتا ہے 3 جماعت اسلامی. 13 اور 3 کے درمیان کا جو وقفہ بنتا ہے وہ تقریباً 20 دن کا بنتا ہے، البتہ چاند کے اعتبار سے اس میں کمی اور زیادتی بھی ہوتی رہتی ہے. ان ایام کو ایران رات، لبنان شام اور تم حجاز میں، بحرین میں کہا جاتا ہے ایام فاطمی. جس طرح سے آج یزید ملعون، خبیث اور پلید کا نام ایک گالی بن چکا ہے، آپ یہ تصور نہ کریں کہ تمام دنیا ہی میں گالی بن چکا ہے. آج بھی عرب ممالک میں بعض ایسے لوگ ہیں جو یزید کے لیے کہتے ہیں وہ خلیفۃ المظلوم، وہ مظلوم خلیفہ. اس کو لوگوں نے برا کہا، اس کی کردار کشی کی، وہ ایک مظلوم خلیفہ بن میاں میں سے مظلوموں میں سے ایک، وہ مظلوم تھا جیسے کہ سارے ہی مظلوم تھے، ان میں سے ایک ہی مظلوم. لیکن آج جب یہ گالی بن چکا ہے تو مطمئن ہو جائیں کہ یہ نتیجہ کس چیز کا ہے. اول کیا اول تو یہ کہ اکثر جگہ گالی بن چکا ہے، بات ہو رہی ہے کہ بعض جگہ لوگ اس کا دفاع کر رہے ہیں، اور جہاں جہاں یہ گالی بن چکا ہے یہ نتیجہ ہے صرف کس چیز کا، کیا زداری ہے سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے یزید کی اور بنی امیہ کے کردار کو اور ان مظالم کو بیان کیا گیا کہ جو اہل بیت علیہ السلام کے اوپر ان لوگوں نے کھائے، خصوصاً امام حسین کے اوپر جو مظالم یزید نے کھائے. بعض لوگوں نے یہ کہہ کے یزید کو بری کرنا چاہا جرم سے، کہ یہ کام تو ابن زیاد کا تھا، کوفے میں ابن زیاد تھا، اس کے حکم سے یہ کام ہوا، یزید اہل بیت کا مخالف نہیں تھا، اور ممکن ہے کہ یہ چیز کسی کو بہکا سکے. لیکن وہ یزید جس کا آپ دفاع کر رہے ہیں، کیا اس نے جناب زینب اور جناب ام کلثوم کو بازاروں اور درباروں سے گھماتے اور پھراتے دمش لانے کا حکم نہیں دیا تھا؟ اگر آپ یہ بھی مان لیں کہ یہ ظلم ابن زیاد نے کیا، کیا خود یزید نے جب رسول اللہ کی یہ بیٹیاں دمش میں داخل ہوئیں تو کیا اس نے ان کا احترام کروایا یا ان کا تماشا بنوایا یا ان کے پردے کا اور آبرو کا خیال رکھا کہ یہ رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ رسول اللہ کے بیٹے ہیں، یا ان کو بازاروں اور درباروں میں اس عالم میں بلایا کہ ہاتھوں میں رسیاں بندی تھیں، سروں پہ چادریں نہیں تھیں؟ کیا دربار میں لانے کے بعد بھی امام زین العابدین کو قتل کی دھمکیاں نہیں دی گئیں؟ کیا دربار میں لانے کے بعد بھی جناب سکینہ کو کنیزی میں لینے کی باتیں نہیں ہوئیں؟ یہ بعض اگر روایتوں میں بیان ہوا فاطمہ بنت حسین کے لیے جملہ کہا گیا، یہ کنیز مجھے دے دو. یہ کتنا سب کچھ کیا، اسی کے ذریعے خطی سے پدری سے فلعون نے کیا. اب یہ سوچنا کہ یزید کا اس میں ہاتھ نہیں تھا، یہ ایک نادانی کی بات ہے، اور دشمنان اسلام کی رسول اللہ سے دشمنی میں شرکت. اگر یہی کیفیت رہتی عزاداری ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی کہ ایام فاطمیہ زور و شور سے منائے جاتے 200-300 سال پہلے سے، تو مطمئن ہو جائیں کہ آج وہ ظلم کرنے والے بھی مجھ پا رہے ہوتے. وہ کہ یہ کام یزید کے مقابلے سے مشکل تھا اور ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ جب بھی ایک متاثر سے متاثر آدمی جو جنگ کے جبل سے اور صفین سے اور نہروان سے نہیں گھبراتا، متاثر سے متاثر آدمی بھی اگر یزید خبیث پلیث ملعون کے مظالم سے اس میں کوئی فرق نہیں آیا، اگر بنو امیہ اور بنو عباس لعنت اللہ علیہم کے وہ مظالم جو انہوں نے اہل بیت کو بڑھائے اس کو سن کے بھی وہ نہیں گھبراتا. لیکن یاد رکھیں کہ بڑی تعداد ایسی ہے کہ جس کو جناب سیدہ کی مظلومیت کا علم نہیں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ بہت بڑی تعداد جو اہل بیت علیہ السلام سے وابستہ ہو جاتی ہے وہ جناب سیدہ کے مظالم کو سننے کے بعد گھر سے آتی ہے. کیوں؟ کہ انہوں نے اگر بہت سارے مظالم کو ہضم کر دیا لیکن بضعت الرسول کے اوپر مظالم کو وہ لوگ بھی ہضم نہیں کر پاتے. لہذا ابھی بھی ایک بڑی تعداد جو کنورٹ ہو کے آئی جن میں خود ڈاکٹر تیجانی کے سماوی, اسی طریقے سے اور بعض لوگ صالح الوردانی جنہوں نے کتاب لکھی کہ فاطمہ کے نور سے میں نے ہدایت پائی, وہ بھی اسی چیز سے پلٹ کے یہاں پہ آئے. اور یہ وہ تمام افراد ہیں کہ جو عرب دنیا کے پڑھے لکھے افراد میں سے تھے, جب انہیں علم ہوا تو انہوں نے اہل بیت علیہ السلام کے دامن کو تھاما, ادھر سے برات کا اظہار کیا اور ان لوگوں کو خداوند تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے, طول عمر عطا فرمائے, کیونکہ اس وقت یہ شیعہ کو پھیلانے میں عرب دنیا میں بہت کام کر رہے ہیں. سلوات پڑھیں پر محمد. لہذا جناب سیدہ کے اوپر جو مظالم اٹھائے گئے وہ تاریخ اسلام کا بدترین باب ہے, اور ہر اس شخص کے اوپر کہ تو جناب سیدہ کا چاہنے والا ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ میں چاہنے والا ہوں, اس کے لیے لازم ہے کہ وہ جناب سیدہ کے اوپر ٹھائے جانے والے مسائل کو جس طریقے سے بھی ممکن ہو بیان کرے, اور یہ سلسلہ صرف مجالس کی حد تک محدود نہ رہے کہ 13 جماعت الاول کو شروع ہوا اور 3 جماعت الثانی کو بند ہو گیا تالا, اس کے بعد اس موضوع پہ گفتگو نہیں کی, بلکہ وحدت اتحاد اپنی جانب, لیکن اور مسلمانوں کو ان حالات اور واقعات اور تاریخی حقائق سے احسن طریقے سے آشنا کرنا کہ جس سے فتنہ اور فساد نہ ہو, تدریجن بتایا جائے, ان کے ذہنوں کو بیدار کیا جائے. تاریخ اسلام کا اہم ترین باب ہے, نہ اسے ہمارے لیے چھپانا جائز نہ کسی اور کے لیے چھپانا جائز, لیکن تمام حالات اور واقعات کو, سیاسی کیفیات کو, وحدت اور اتحاد کی صورتحال کو, فتنے اور فساد کو, عزت اور آبرو اور جان اور مال کے خطرے کو, سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جتنا ممکن ہو احسن طریقے سے اس کو بتایا جائے کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. لہذا خود جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے جو وصیت فرمائی اس کا تعلق بھی اسی ہدایت سے تھا. پہلی وصیت آپ نے جو فرمائی وہ یہی تھی, یا علی غسلنی فی اللیل, مجھے رات کو غسل دینا, وحنتنی فی اللیل, مجھے رات کو قنوت دینا, وکفنی فی اللیل, مجھے رات کو کفن دینا, وصل علی فی اللیل, مجھے رات کو مجھ پہ نماز پڑھنا, وکفنی فی اللیل, اور رات ہی کو مجھے دفن کرنا, اور ان لوگوں کو خبر نہ کرنا, دشمنوں کو نہ آنے دینا. یہ چیز فقط اتنی سادی نہیں تھی, یہ چیز اتنی اہم تھی کہ خلافت کے ستون ہل کے رہ گئے تھے. حتیٰ جب بیماری اپنے عروج پہ پہنچی, بیماری سے مراد یہ نہیں کہ جناب سیدہ بیمار ہو گئے کہ بیماری ہو گئی دنیا نہیں چلی گئی, بیماری سے مراد کہ جب آپ کو دیوار اور دروازے کے درمیان اس شقی نے حملہ کر کے دبا دیا اور آپ کی پسلیاں ٹوٹ گئیں, جناب محسن کی شہادت ہو گئی, اب جو آپ پہ نفاہت اور بیماری کا سلسلہ شروع ہوا, یہاں تک روایت میں بیان ہوا کہ ایک دفعہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے جناب اسماء بنت عمیر سے فرمایا کہ وہ جو پورا قصہ ہے کہ میں نہیں چاہتی کہ میرا جسم نمایاں ہو, کوئی ایسی چیز ہو کہ جس سے میرا جسم چھپ جائے. اسی روایت سے پہلے جناب سیدہ فرماتی ہیں کہ اب تو میری جسم کے اوپر گوشت بھی نہیں رہا ہے. جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے گوشت بھی ختم ہو گیا 75 سے 95 دن میں, اور کتنی انسیت تھی اور کیا محبت تھی مولا کائنات سے, اور کیا احترام تھا, اور کیا مولا کائنات کے مصائب کو آپ کم کرنا چاہتی تھی کہ اگر اس چیز کو ہم سمجھنا چاہیں کہ سمجھ نہیں سکتے, اگر سمجھنے کی کوشش بھی کریں تو سمجھ نہیں سکتے, کیا کسی کے لیے یہ ممکن ہے کہ اپنی ٹوٹی ہوئی پسلی یا ٹوٹی ہوئی ہڈی کو چھپا کے رکھتے. ٹوٹنا تو بڑی بات ہے, اگر ہمارے پاؤں میں موچ آ جائے تو کیا کوئی ہم میں سے صحیح سالم صحیح چال کے ساتھ چل سکتا ہے؟ نہیں چل سکتا. لیکن جناب سیدہ نہیں چاہتی تھی کہ مولا کائنات کے مصائب میں اضافہ ہو, وہ ٹوٹی ہوئی پسلیاں دیکھ کے اور زیادہ غم زدہ نہ ہو جائے. لہذا آپ نے اس واقعے کے بعد سے لے کے جب تک آپ شہید نہ ہو گئی اپنی ٹوٹی ہوئی پسلیاں, صاحب کے ہیں تو جناب سیدہ نے یہ ساری قربانی دی کس کے لیے؟ امامت کو بچانے کے لیے. خداوند تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو خلق فرمایا, انبیاء کو محفوظ فرمایا, ائمہ علیہ السلام کو منصوب فرمایا, کس کے لیے؟ انسانوں کی ہدایت کے لیے. ہم نے اگر ائمہ کو مانا ہے کس کے لیے؟ تاکہ ان سے ہدایت لیں. ان کا مقام اگر پوری کائنات میں ارفع و اعلیٰ ہے صرف اس لیے کہ ہدایت کے چراغ صرف وہی ہیں, پرچم ہدایت صرف وہی ہیں. لہذا اگر ہم نے انہیں مان لیا تو ان کی بات ماننے کا موقع کب آئے گا؟ کیا ہم پہلی ہی اسٹیج پہ رہیں گے؟ ہم سے مراد نہ میں اور نہ آپ, کہ آپ لوگوں سے بدگمانی اس میں وزن کیا جائے, بات ہو رہی ہے عام مومنی. کیا ہم پہلی ہی اسٹیج پہ رہیں گے کہ ہمیشہ آئمہ ہی کو مانتے رہیں گے؟ ان کی بات کب مانیں گے؟ کیا جناب سیدہ کے مسائل اس سے زیادہ ہو سکتے ہیں کہ اس کو ہم نے پہلے بھی بات جگہ بیان کیا؟ ہندا کون ہندا؟ جس سے بیعت رسول اللہ نے جب مکے میں لی ہے فتح مکہ کے بعد, تو اس شرط پہ لی ہے کہ تم زنا نہ کرنا, معمولی چیز نہیں ہے. رسول اللہ بیعت لے رہے ہیں شرط پہ کہ زنا نہ کرنا. بالفاظ دیگر کیا فرما رہے ہیں کہ مکے کے اندر یہ غلاظت نہ پھیلانا. اب اسلام آ گیا ہے. کون سی؟ جو زمانے جاہلیت میں زوات العلام تھی. زوات العلام کیا مانے؟ جھنڈیدار عورت. کون؟ جب مولا کائنات کے دشمن کی ولادت ہوئی تو چار آدمیوں نے دعویٰ کیا کہ میں اس کا باپ ہوں. آج اس جگر خوار اور حضرت حمزہ کے کلیجے کو چیر کے, رسول اللہ کے کلیجے کو چیرنے والی ہندا کا احترام کرنے والی ہیں, اور اس کو رضی اللہ تعالی عنہ کہنے والی ہیں, معاویہ اور یزید اور ابو سفیان, بنو امیہ و بنو عباس و مروان و آل مروان کا احترام کرنے والیوں کے چہروں پہ نقابیں ہوں, ہاتھوں میں دستانے ہوں, ان کی قرآن کی محفلیں درس ختم ہوں, تو وہ ایسے عالم میں نکلیں کہ سب کی سب باپردہ ہوں, شیعوں کی سیدائیوں کی مجالس ختم ہوں, تو ان میں سے ایک باپردہ نظر نہ آئے. ان کے درس جہاں پر ہوں وہاں پر میں گیدرنگ کا تصور نہ ہو, امام حسین سے منصوب امام بارگاہ کو کرایے پہ دیا جائے مکس گیدرنگ کے لیے. وہ حسین کے جس نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا, اس کے دروازے پہ عورتیں اور مرد کھڑے ہوں, برات کا استقبال ہو, عورتیں مردوں کے گلے میں ہار ڈالیں. اس کے لیے کہ امام بارگاہ بنے گی, امام بارگاہ امام حسین کی حرمت پامال کر کے 5,000 یا 2,500 یا 10,000 لے کے, امام بارگاہ اور امام حسین کی حرمت کو پامال کر کے اگر اینٹیں لگا دی تو کمال نہیں کیا. امام حسین کی عظمت سنگ مرمر کے ٹائلوں میں یا جگمگاتی دیواروں میں یا کمکموں میں نہیں ہے, امام حسین کی عظمت طہارت میں اور عصمت میں اور عفت میں اور پاکدامنی میں, جس کا جلوہ خود شیعوں سے نظر آئے, شیعہ مردوں سے نظر آئے, شیعہ عورتوں سے نظر آئے. امام کی عظمت کا جلوہ یہ نظر آئے گا کہ جن کے ساتھ رضوی اور نقوی اور تقوی اور آفتی اور جعفری اور یہ اور وہ لگا ہوا ہے, ان کے لباس سے اور جسموں سے اور باتوں سے اور چیزوں سے عزمت نظر آئے. امام بارگاہوں میں ٹائل سے امام کی عظمت نظر نہیں آئے گی, سفید ماربل سے اور گرین ماربل سے اور گرینائٹ سے امام حسین کی عظمت نظر نہیں آئے گی. اس سے قیمتی پتھر یزید مرحوم کے دربار میں لگے ہوئے. اکثر روایت میں بیان ہوا 80 ذرا, یعنی اتنے 80 ہاتھ, در 80 ہاتھ جتنے قالین تھے دو طرف, اور ایسے 7 ایوان سے گزر کے جانا پڑتا تھا یزید کے دربار میں. اور وہ قالین کس چیز کے تھے؟ ریشم کے, شترمرغ کے پروں کی ملاوٹ کے ساتھ, اور ہند کے کسی پرندے کے پر, کون سا پرندہ تھا خدا بچا, اس کے بنے ہوئے قالین. کہ آج بھی آپ تصور نہیں کر سکتے کہ 80 ہاتھ جتنا لمبا, 80 ہاتھ جتنا چوڑا ایسے قالین تو یزید کے دربار میں بھی تھی. اس سے عظمت نظر نہیں آتی. جناب مولا کائنات کے گھر میں تو کوئی قالین نہیں تھا, عظمت اس میں تھی. آئے گا پھر وہاں نازل ہوئی. جناب سیدہ پہ مولا کائنات پہ, رسول اللہ پہ, امام حسن پہ, امام حسین پہ نازل ہوئی, ان کی شان میں نازل ہوئی. اب جب یہ کیفیت ہو جائے تو پھر آخر سوال یہ ہوگا کہ ہم نے جناب سے کہتا کو مان لیا، ان کا غم بنا لیا، مولا کائنات کو مان لیا، اہل بیت کو مان لیا، کس کے حکم سے مانا؟ رسول اللہ کے حکم سے مانا. پھر آخر رسول اللہ کے حکم سے کیوں مانا؟ رسول اللہ نے اپنے دین کو بچانے کے لیے اور ہدایت کے سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے کیا چھوڑا تھا؟ ایک قرآن، ایک عترت. ان نکال مفیق مستقل ہے کہ کعب اللہ و عطرت اہل بیتی ماں تمست تم بے ماں لن تسم لو ابدا رضا علیہ. میں تمہارے درمیان دو گراہکات چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن، ایک میرے اہل بیت. جب تک تمہیں دونوں سے متمسک رہو گے اس وقت تک کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. یہاں تک کہ یہ دونوں کہاں پہنچ جائیں گے؟ میرے پاس پہنچ جائیں گے حوض کوثر تک. بس اگر تم ان دونوں سے متمسک ہو تو کہاں پہنچ جاؤ گے؟ میرے پاس پہنچ جاؤ گے حوض کوثر تک. یہ نتیجہ ہے قرآن اہل بیت کے سامنے کا. ہم نے کیا کیا؟ قرآن خانیاں ہمارے ہوتی ہیں، اس میں قرآن پڑھنے والا نہیں ہے. انتظار کیا جاتا ہے کہ جب سوچ شروع ہو تو جایا جائے، تم قرآن پڑھے تو کون پڑھے؟ پہلے ایک مجبوری کے بعد لگا جہاں پہ شیعہ آبادی نہیں ہے کس سے پڑھوائیں، جہاں شیعہ آبادی ہے وہاں تو کمی نہ ہو. اہل بیت کو کتنا مانا، وہ خود آپ کے سامنے ہے کہ ان کی سیرت پہ عمل کرنے کو تیار نہیں. جہاں کسی نے ان کی سیرت کی بات کی تو ہمارے یہاں سے ایک بڑا دلو کہتا ہے یہ وہابی ہیں. اگر اہل بیت کی سیرت اور عمل کی بات ہو تو وہابی ہیں. جب ہم اہل بیت کی سیرت پہ عمل کرنے والوں کے خلاف یہ پروپیگنڈا کریں تو پھر تو ذہن میں یہی نتیجہ آئے، ذہن میں یہ چیز واضح ہے کہ لوگ اہل بیت کی اطاعت کرنے سے گھبرائے جائیں گے. جہاں اگر اہل بیت کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے کسی نے داڑھی رکھی تو پہلا جملہ اسے کہا گیا جب آتی ہو گئے. اگر اہل بیت کی سیرت پہ عمل کرنا جماعتی اور وہابی ہونے کی علامت ہے تو اس سے بڑھ کے ہم نے اہل بیت کے اوپر کوئی اور تہمت نہیں لگائی، اور اس سے بڑھ کے کوئی سازش نہیں کی کہ جہاں کوئی اہل بیت کی جانے پڑا ہم رکاوٹ بن کے اس کھڑے ہو جاتے ہیں. ایک جملہ جو بظاہر بہت سخت ہے اور اس کے بعد اپنے اصل موضوع کی جانب آیا جائے، لیکن ملا کر سب جملے کبھی تو بیان ہوں جو تاریخ کی حقیقت ہے. یزید وہ کے فاسق اور فاجر اور زانی اور شرابی، حبیث، پلیس، ملعون، خدا رسول، تمام مومنین اور ملائکہ کی اس پہ لعنت ہو اور ہے اور رہے گی الی الابد. لیکن ایک چیز کی اس کی وہ کہ تعریف نہیں کہہ سکتے کہ تعریف کی جائے گی، تعریف کے قابل نہیں تھا. لیکن ہاں کہا جا سکتا ہے کہ بعض مومنین سے، سب چیزوں میں نہیں، بعض مومنین سے ایک چیز میں وہ بہتر تھا بلا شک. وہ کس جگہ؟ یزید کی ایک بیوی تھی ہند. ہند کون تھی؟ بعض کا روایت ہے وہ بنی ہاشم کی ایک لڑکی تھی جو دمش جا کے، لوگ عراق جا کے، عراق سے دمش جا کے سیٹ ہو گئے، وہاں اس کی شادی ہو گئی یزید. ایک جگہ بیان ہوا کہ نہیں، ایک یتیم لڑکی تھی، ماں باپ، ماں نہیں باپ تھا، باپ نے کچھ دن کے علاقے یا شاید باپ بھی نہیں تھا، کچھ دن کے لیے مولا کائنات نے اپنے گھر میں رکھا. اسی دوران اس نے مولا کائنات جناب سے گدا کیا اور امام حسن، امام حسین جناب زینب کے فضائل دیکھے. آپ جب اہل بیت علیہ السلام کا قافلہ ناقوں پہ سوار دمشق میں داخل کیا گیا تو کنیزوں نے کہا کہ خارجیوں کے سر آ رہے ہیں، خارجیوں کا قافلہ آ رہا ہے. خارجی سے کیا مراد؟ خلیفۃ الوقت امیر المومنین یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان کے خلاف جس نے خروج کیا. یہ نعرے لگائے گئے کہ دمشق میں شادی آنے بجے تھے، ڈول بجے تھے، رنگ برنگی پرچم لگے تھے، نقارے بج رہے تھے، باجے بج رہے تھے. اس عالم میں جناب زینب، جناب ام کلثوم کو اور امام زمان لاطفی کو داخل کیا گیا شہر میں. ایک جگہ جب یہ قافلہ پہنچا تو ہند نے، جیسے کنیزوں نے کہا تھا کہ آؤ بات کرو، اس کے بعد ابھی لوافیہ آئے کہ تم لوگ کہاں سے ہو؟ سر جھکے ہوئے تھے جناب زینب اور جناب ام کلثوم کے، اس سے بڑھ کے کوئی مسائل ہو سکتا سر چکے ہوں. بتایا کہ حجاز سے، کہاں کہاں سے، مدینے سے. اب اس کا دل گھبرانے لگا کہ کس قبیلے سے؟ کہا بنی ہاشم سے. اب تو یہ اور پریشان ہو گئی. آخر میں پتا چلا کہ امام حسن کا، امام حسین کا پوچھ لیے، کہا امام حسن کو زہر دے دیا کہ امام حسین کا یہ سر ہے، میں زینب ہوں، یوں کلثوم ہے، یہ اہل حرم ہے، یہ حسین کی نشانی ہے، علی ابن حسین ہے، زین العابدین ہے. یہ جب اس نے منظر دیکھا تو حواس واقفہ ہو گئی اور دوڑتی ہوئی وہاں پہنچی کہ جو یزید کا دربار تھا، زنان خانہ، مردان خانہ، یزید کیا بھی الگ تھا. دوڑ کے بھی وہاں پہنچی کس عالم میں کہ سر پہ چادر نہیں تھی. یزید جلال کے عالم میں کھڑا ہوا, اپنے اوپر سے ابا اتاری, اس کو اس کے اوپر ابا ڈالی اور بہت زنانہ خانے میں لے گیا. اگر یزید اپنی بیوی کے لیے اتنا غیرت مند ہو اور سادات غیرت مند نہ ہو تو بالآخر بلا شک یہ کہا جا سکتا ہے کہ یزید اس جہت سے خالی. خدا نہ خاصہ یوں نہیں کہہ رہی تو مومن سے بہتر ہے ماں اللہ, نہ مومن ہر لحاظ سے بہتر ہے, لیکن اس جہت سے وہ غیرت مند نکلا مومنین کی نسبت. کن مومنین کی نسبت؟ کہ جو اپنی بیٹیوں کو اپنی بیویوں کو سجا بنا کے نکالیں. کن مومنین کی نسبت؟ کہ جو فخر کریں اپنی آفس کی میٹنگس میں اور کانفرنس میں یا پارٹیز میں لے جا کے اپنی بیوی کو سنوار کے بنا کے یہ لوگ کہیں گے کہ واقعا ان کی بیوی بہت ہی خوبصورت ہے. اور بعض جگہ تو یہ بھی کہہ دیا جائے کہ بھائی واہ آپ کی تو بیوی بہت ہی ماشاءاللہ پریٹی اور سو بیوٹیفل پریٹی, اور اس کے بعد مومن کہے تھینک یو, اور یہ ظاہر کرنا چاہے کہ واقعا میں نے لمبا ہاتھ مارا, واقعا میری محبت بہترین ہے, کسی میں سے اس کی بیوی اتنی اچھی اور جوان نہیں ہے جتنی میری ہے. بلا شک ایسا آدمی یزید سے اس صفت میں ضرور کام ہے, باقی صفت کی بات نہیں ہو رہی صرف اس صفت کی. وہ اس کو ایسے کوٹ نہ کریں کہ معاذ اللہ ہم نے کہا کہ مومنین یزید سے بدتر ہے, نا مومنین یزید سے بدتر نہیں, اس صفت میں پیچھے. اگر یہ کیفیت ہو جائے تو جناب سیدہ کے مذہب اس سے بڑھ کے تو نہیں ہو سکتے کہ ان کی آل اولاد ایسی ہو, ان کی اولادیں ایسی ہو جائیں کہ بیٹیوں کو بے پردہ نکالے, ان کی اولادیں ایسی ہو جائیں کہ آپ کو تعجب ہوگا کہ اس وقت بعض لڑکیاں شیعہ اور سید جو علم دین پڑھ رہی ہیں رشتوں کی کمی کے باوجود بعض رشتے آئے اور ان لڑکیوں نے خدا ان کو دنیا اور آخرت میں جزا دے, دنیا اور آخرت میں ان کو بہترین نعمتیں عطا کرے. اس وجہ سے رشتوں کا منع کر دیا کہ ان مدرسوں میں پڑھنے والی لڑکیوں سے کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ کو شادی کے بعد پردہ چھوڑنا. کون شرط لگا رہے ہیں؟ رضوی, نقوی, عابدی, جعفری, زیدی, تقوی, نقوی, بالآخر جتنے بھی یہ آئمہ سے منصور ہیں. کیا شرط لگا رہے ہیں؟ کیا میں کوئی اتنی تکیہ نوشی نہیں چاہیے, کم از کم اتنی شرط لگائی گئی بعض جگہ, کیونکہ خود ہم نے بعض کے نکاح پڑھائے اپنی شاگرداؤں کے, جن میں سے دو بہنیں رو رہی تھیں, دونوں مدرسے کی پڑھی ہوئی تھیں, یہ ہمارے سامنے کی چیز ہے, 15 دن سے وہ فون کر رہی تھیں کہ ادھر شادی ٹلنے کا خطرہ ہے کہ اگر ہم میک اپ میں مردوں کے درمیان نہیں بیٹھے تو شادی ٹل جائے گی. ادھر ماں اور بہنیں یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے غلطی کی تم لوگوں کو مدرسے میں ڈال کے کہ آج تم ہمارے مقابلے میں کھڑی ہو رہی ہو اور ہمارے لیے مشکلیں ایجاد کر رہی. ادھر انہیں جواب دینا ہے خدا اور رسول کو, ابھی دو بہنیں فون کر رہی ہیں کہ کچھ آپ کیجیے, کچھ سمجھائیے, یہ شادی سے تسبیت ہو رہی ہے کہ مووی بھی بنے گی, مرد بھی آئیں گے اور مردوں کے درمیان ہمیں بیٹھنا ہوگا. 15 دن رہ گئے, ہنگامہ عروج پہ پہنچ چکا ہے, شادی ختم نہ ہو جائے. شادی ختم ہوتی ہے تو ہماری عمروں کا مسئلہ ہے, یہاں ہمارے ماں باپ جو ہے انہوں نے اور بہنوں نے قیامت ڈھائی ہوئی ہے. بلکہ ایک بہن نے یہ جملہ کہا کہ میں یہ سوچتی تھی کہ اپنی بچیوں کو مدرسے میں پڑھاؤں گی, لیکن اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جس روش پہ تم لوگ جا رہی ہو اس روش پہ اپنی بچیوں کو نہیں چلاؤں گی. الحمدللہ آخر میں یہ ہوا کہ نہیں میک گیدرنگ نہیں ہوگی, مووی اگر بنے تو لیڈی مووی اگر بنائے جس کو مرد نہیں دیکھیں گے. بعد میں ہم نے درس بھی لیا, سمجھایا گیا اب اگر یہاں پہ شادی ختم ہو جاتی, اب اگر اس لڑکی کو جو جناب سیدہ کی ماننے والی اور ان کی نسل صحیح ہے یہ بے پردہ بیٹھتی اور مردوں کے سامنے گھونگھٹ ہٹا کے اس کو سجا کے بٹھایا جاتا اور تمام دوست کہتے کہ واہ اس کی بیوی بڑی خوبصورت ہے, کیا جناب سیدہ کے مصائب اس سے بڑھ گئے ہیں؟ کیا جناب سیدہ کے مصائب نہیں کہ آپ نے اپنی ساری قربانیاں دے دی, اس کے بعد ہم اتنے پست ہو گئے کہ اپنی عورتوں کی نمائشیں کر رہے ہیں. شادیوں میں یہ ہو رہا ہے, گلیوں میں سیدانیاں گنگناتی, لہلہاتی, چہچہاتی, موم بتیاں ہاتھ میں, جسم نمایاں چلتی چلی جا رہی ہیں. امام بارگاہوں میں عالم ہے کہ وہابیوں کی مسجدوں سے درد چھوٹے تو ایک عورت بے پردہ نظر آئے, امام بارگاہوں میں سے مجلسیں چھوٹ رہی ہیں تو عالم یہ ہے کہ معاذ اللہ نیچے کا لباس نظر آ رہا ہے, گرمی ہے, لون پہ پسینہ ہے. یہ منظر امام حسین کی امام بارگاہ کے لیے جائز ہیں؟ کبھی تصور کریں کیا جناب سیدہ کی لال کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ ان سے منسوب عمارت میں ایسی عورتیں جائیں؟ کیا حضرت عباس کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ ان کے علم کو ایسی عورتوں میں جھکا دیا جائے کہ اس کو چوموں. یہ جب کہتی ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جناب سیدہ کی اور جناب سیدہ کی اولادوں کی قربانیوں کو خود ہم پامال کر رہے ہیں. صلوات پڑھیں بر محمد. شادی کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا.